regarding expenditure of those things.
We understand that everything that we have in our control from the belongings of this dunya are actually not ours. We are just the amanat carriers. We are carrying this entrusted thing which Allah has entrusted into our hands, and it's an amanat that basically we are supposed to spend where Allah has commanded. Now Allah has permitted all of us. That's why our ulama-i kalam, the scholars of Islamic belief system, whom we call mutakallimeen, they always say that basically a mu'min believes that everything is owned by Allah subhanahu wa ta'ala, and milkiyat-e-haqiqiyya belongs to Allah for everything. That means the real ownership of the entire universe and everything which is in it belongs to Allah and none but Allah. Including our own selves, including our bodies, our souls. The real owner of everything is Allah. But this ownership that me and you encounter in our everyday life, like I go and buy, I pay this much money and buy the stuff. So this ownership which takes place due to the monetary transactions that we do in our everyday life, this mu'amalat make the thing, the stuff, the item, the commodity that we are buying, it converts it into my milkiyat because of the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has considered this transaction bi'ayn al-i'tibar and considered it as mu'tabar and authentic for us. So because of the authentication of Allah subhanahu wa ta'ala, this commodity will now become mine. Because of his i'tibar and authentication. So nothing actually becomes nobody's property. This is milkiyat-e-i'tibari. This is a temporary consideration which Allah has made. And he has the right to undo anything at any time. So this is the difference between the material point of view, where people think this is my money. That's exactly what munafiqeen in the time of Rasulullah used to say, that well, the money, this is the, and that's the thinking of Fir'aun also. You know, إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي یہ تو میرا مال ہے تو میں نے کمایا ہے. یہ thinking کہ یہ میرا مال ہے, یہ میری ملکیت ہے, یہ میں نے کمایا ہے, یہ میرا ہے, یہی فساد کی بنیاد ہے. انسان اس بنیاد پہ شیطان کے وسوسے کا شکار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کا مال نہیں سمجھ رہا. وہ یہ سمجھ رہا کہ یہ مال تو اس کا, تو فرعون کا حل کرتا تھا کہ میرا مال ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی, جبکہ اسلام کیا دکھا رہا ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, آپ امانت دار ہیں. آپ کی ذمہ داری کی جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اس امانت میں تصرف کریں, نہیں تو یہ خیانت شمار ہو جائے گی. مطلب نا کتنا واضح فرق ہے دونوں طرح تفکر میں. ہاؤ یو نو clear the difference is between two viewpoints which exist. The materialist viewpoint about all the blessings and belongings of this dunya, and the metaphysical divine viewpoint which the prophets and the imams have promoted and the Holy Quran is trying for us to understand. So if we realize that the money doesn't belong to me, I will never be reluctant in spending the money because it's never not mine anyway. I'm just an amanat carrier. So let the person who owns the money decide where it is supposed to be spent. The reason why we become reluctant in spending is because we don't think it's Allah's money. We think it's ours. So that's where the root cause lies of the problem. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. There is no mobile existent thing except that its risk and sustenance is on Allah. So, har jumbish karne wali cheez ka risk Allah ke upar hai. Quran ne elan kar diya. Everything which is mobile, its risk is on Allah subhanahu wa ta'ala. So, look at that, the way Allah sends the wahi on Hazrat Musa alayhi salam. Go to the river Nile. Prophet Musa went there, close to the river Nile. Now Allah sent his wahi to strike your asa on the water. Hazrat Musa alayhi salam struck his asa on the water. Hum asal mein kyunki wo ilahi deed وہ بینش الہی، وہ بصیرت الہی، وہ دیدگاہ، وہ ویو پوائنٹ، وہ زاویہ نظر نہیں رکھتے ہیں، لہذا ہم اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں. کسی وقت نقصان نہیں کرتے. انسان اگر سمجھ لے اس بات کو کہ مال کے ساتھ وابستگی اور شیطان کے دھوکے میں آ کر کہ اگر ہم نے مال راہ خدا میں صرف کیا تو ہم فقیر ہو جائیں گے، مال ہاتھ سے کھو بیٹھیں گے، اس کے بعد مال نہیں نہ ملے گا تو پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. ان سارے عذر اور بہانوں کے ذریعے سے شیطان جو انسان کو ورگلاتا ہے، اگر انسان یہ سمجھ لے کہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ہمارے مال میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، مال تو اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، ان اللہ کا تکفل بالرزق، اللہ کفیل ہے رزق کا. ایمان ہونا چاہیے، بس اصل میں ایمان ہی کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ رویہ سامنے آ رہا ہے. So basically, what I was saying is that Allah commanded Hazrat Musa alayhi salam to go to the river Nile. He went there and strike your asa. He did the same. A wooden block or a wooden piece of wood surfaced up on the in the face of the river. And on top of that wooden block, there was a white stone. Allah commanded Hazrat Musa to strike your asa, your stick, once again on that stone. He did the same. The stone was torn apart and there was another second stone inside that stone. A second stone inside that stone. Allah commanded Hazrat Musa to strike your asa and stick once again on the second stone, and he did the same, and from the second stone when it was popped up, a small tiny worm came out from that stone, second stone, and it has a small green leaf mouth. And the zikr of that insect was as follows. It was saying that, O my Lord, O you who do not forget me and my sustenance inside two stones at the bed of the river, how come you would forget the risk and sustenance of the humankind? That was the zikr that the insect was constantly repeating. Look at the behavior of the human beings. So we are not created for money. We are not created for dunya. Dunya was created for us. Money was created for some people. Their behaviors display as if they are created for money, because that's their focus of life. It's other way around. You are not created for money. Everything else is created to be subservient to you if you have the taharat of the qalb. You'll find everything was already musakkar. We were unable to benefit from them being musakkar for us because we lack the taharat of the qalb. And those are the personalities who already enjoy the taharat of the qalb, the cleanliness of the soul, they are already benefiting from the tasarrufat and karamat that they are performing in their showing from the existences inside, in the existences around us. So we find that Allah subhanahu wa ta'ala, likewise there is a similar story, quite similar, which happened to Hazrat Yusuf alayhi salam's time when he was in the prison. And one of his fellow prison mates was being set free by the Aziz, by the king of Misr. And when he was about to leave the jail, Hazrat Yusuf said to his fellow jail inmate that when you go there, Uzkurni inda Rabbika. Quran has mentioned the statement of Hazrat Yusuf, Uzkurni inda Rabbika. That means, when you go to the king, remember me. That means remember me so that he can also set me free from the jail. Asking to anyone other than Allah. This is not an ordinary person. This is Hazrat Yusuf al-Siddiq, who is a prophet of Allah, who is infallible, and infallibles never do sins. And this is not a sin, but this was a tarq-e awla. Tarq-ul awla is something which was better to be avoided, but they did not avoid. So one of the reasons why Prophet and Ahlul Bayt alayhi salatu wa salam are the most superior than all the rest of the prophets of God is because they never performed any tarq-e awla in their life. There are several of the prophets of God performed tarq-e awla. So Hazrat Yusuf built this Tarki Ola and he said to his fellow jailer mate who was being set free, that Uzkurni inda Rabbika, remember me. And when you go to the king, remember me. That means go and basically do some favor, intercession, seek, you know, ask the king to set me free from the jail also. Allah sent Jibreel inside the jail immediately, because the greater personalities have immediate reaction coming from Allah regarding them. Allah sent Jibreel and asked, and Jibreel said to Hazrat Yusuf al-Ikram inside the jail, he struck his wing on the floor of the jail and the earth opened apart till the seven layers, al-arawina saba, the seven sato zameen, yani sato zameen ki tahein aur layers jo hain, all the seven layers were opened apart and again there was an insect there down into beneath the seventh layer of earth, which was now visible. And then Hazrat Jibreel asked Hazrat Yusuf alayhi salam that man razikuha, who is the razik of this insect? This is down there in the bottom of earth, in the deep core of the earth. And Hazrat Yusuf replied, Allah. He said, if Allah is the razik of that jibra, that insect, Allah is not forgetting the risk and sustenance of that insect, do you think Allah is going to forget you? Why are you asking your jail inmate to set you free? No. To talk to the Aziz and the king of Mesir? This is a matter of our, these are the levels that the Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam enjoy, because they never turn to anyone other than Allah. You see the story? The story when Imam Sajjad alayhi salam, when Imam Sajjad alayhi salam was doing the tawaf and the rotation of the Kaaba, and somebody came to Imam Sajjad alayhi salam and said, well, Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan is right here. He was also doing the tawaf of Kaaba inside the haram. Why don't you just, you know, this is a good opportunity. Go to the king, go to the ruler and demand him your falak.
Because, you know, the Baabe Falak, the garden of Falak which was there in the outskirts of Medina, usurped by the those khulafa and rulers. Imam Sajjad alayhi salam said, أَفِي حَرَمِ اللَّهِ أَسْأَلُ اللَّهَ غَيْرَ اللَّهِ. کیا اللہ کے حرم میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا اس سے مطالبہ کروں؟ Shall I ask anything other than Allah in the haram of Allah from Allah? So that's the reason why the Prophet and these are those reasons why they are so great, because they never ask anything from Allah other than Allah subhanahu wa ta'ala. Look at what Imam Hussain alayhi salam has said in Dua Arafah, Malladhi wajada man faqadak, jisne tujhe kho diya usne kya paya, wa man zalladhi faqada man wajadak, jis shakhs ne tujhe pa liya usne kya khoya.
The one who actually found you, what did he lose?
And the one, that was the Madhmun Riwayah, and the one who actually lost you, what did he find? Nothing. If we ponder, if we think about our behaviors, they didn't even used to pay any attention to the maal of this dunya.
What to talk of falling prey to the ash-shaytanu ya'idukum al-fakr. Shaitan promises you that if you spend money in the path of Allah, you will become poor. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, and he commands you to do fahsha, the indecent, evil behavior. So we find that Imam Ali alayhi salam, in the occasion of Khandaq, Battle of Khandaq, which we also call Battle of Ahzab, because all the different parties, Ahzab is the plural of him, which means the party. So all the different parties gathered together against Rasulullah to kill the Holy Prophet and crush the Muslims and the Muslim rule and the government which the Prophet established in Medina, the first Islamic government. So, Alhamdulillah, our Holy Prophet is the one who was actually the one who established the first ever Islamic government in Medina. And unfortunately, we find that in our cultures, it's so unfortunate to find that when you talk about the political duties of Islam,
سب پیپل کمر ملتے ہیں. مولانا ممبر سے سیاست کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے,
ممبر سے سیاست کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا اس حساب سے, میں نے کہا جس ممبر علی سے اگر علی کی علوی عادلانہ سیاست و خلافت و امامت و ولایت کا تذکرہ نہیں ہو سکتا, یہ ممبر علی کا ممبر ہی نہیں ہے, یہ بنو امیہ کا ممبر ہے. جس ممبر سے علی کی امامت کی تائید نہ ہو سکے, جس ممبر سے علی کی ولایت کی تقویت نہ ہو سکے, جس ممبر سے علی کی عادلانہ سیاست, یہ تو فرمایا نا مولا کائنات میں خیر السیاسات العدل, بہترین سیاست عدل ہے, علی کی عادلانہ سیاست کی تائید نہ ہو سکے, وہ ممبر کہے جانے کے قابل ہی نہیں ہے. بیسیکلی امام علی علیہ السلام at the occasion of the battle of Khandaq and all the different parties had gathered to seek the holy prophet and crush the Muslims, and we find this Khandaq and this ditch was dug up around this area, and that one person, Amr ibn Abdul Wud, la'natullah alayh, crossed the Khandaq and came to this side and started insulting the holy prophet. Prophet said that من لهذا الكلب, so he's asking the ashab,
and all of them are sinning, all the ashab are sinning, and prophet is asking for somebody to come and counter this person.
There's no response, like the history has said that كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ,
as if they have some birds sitting on their head, if they move their head a little bit upwards and look at the holy prophet, the bird would fly away.
بزدلے کی انتہا, یعنی کرسی لینے کے لیے اس کے بعد سب چلے آئے, سب اکٹھے ہو گئے, اور جب جان دینے کی بات آئی تو وہاں سے مولا کائنات کام آئے. تو اب پیغمبر اکرم نے ایک دفعہ تکرار کیا مولا کائنات نے اظہار کے, امام علیہ السلام ایکسپریس ہے, ہی از ریڈی ٹو گو, بٹ پروفیٹ سٹاپڈ ہیم, ہی ڈن الاؤ ہم ٹو گو. Maybe one of the wisdoms at that time was that if Prophet allowed Imam Ali to go in the first place, maybe some of the companions would have ended up saying, well, we never got a chance, we were also trying to go, but actually we couldn't hear the voice of Rasulullah in the first time, so Prophet made a hasty decision, he let Imam Ali go because, you know, that's the way he did, otherwise we were also ready to go to head of the job. So now Prophet is repeating the question several times, and there's no response. Finally, when Imam Ali al-Islam repeated his readiness for three times, and Prophet is sending Imam Ali al-Islam, and he says this statement, that barad al-Iman wa kulluhu ila shirk kulli. Today, the entire Iman is going against the entire shirk. So now Imam Ali al-Islam went there to fight against Amr ibn Abdul Wud, and finally, when Amr ibn Abdul Wud is killed, he didn't take away any of the belongings. Coming to the point of my discussion and subject of my speech, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. Shaitan promises you that if you spend your money in the path of Allah, you will end up becoming poor. So look at the behavior that Ahlul Bayt have towards money and the material belongings. That was the point. So Imam Ali al-Islam didn't take any of the mal-e ghanimat, any of the things belonging to Amr ibn Abdul Wud, although it's the right of the soldier in Islamic rule, in Islamic ruling, we find the Prophet has said, مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ أَجْمَعُ. Whosoever kills the qatil, all the things that belongs to him belongs to this person who is the killer. Mal-e ghanimat uska hota hai, jo دشمن کو قتل کرتا ہے, اس کو مال غنیمت ملتا ہے. So we find Imam Ali didn't take any of those belongings. And when her sister came at the janaza of her brother, she recited ashar. You know, in those days Arabs were very much eloquent in Arabic, unlike a lot of Arabs of today who don't know the Fasih Arabic today, and especially those of the Persian Gulf area, these sheikhs and these puppet undemocratic rulers of today
who actually, some of them are making blatant mistakes. Some of them have been making blatant mistakes of Arabic language in open seminars and forums. So there is no comparison of the Arabic eloquence which was found in those days, that even a janitor used to be a shayer in those days, in Arabia. So her sister came on the janaza of Amr ibn Abdul, and she recited ashar, Dokana Qatila Amrin Ghaira Qatirihi. If the killer of my brother was someone other than Imam Ali alayhi salam, I would have been crying on him for the rest of my life. But now that I find that the killer of my brother didn't take away anything that belonged to him and didn't do any tamseel of the janaza, I would not cry on my brother. Arabic, it means that musla karna, naak kaan kaat dena, hont kaat dena. That was the rasm and custom of Jahiliyyah in those days when they used to kill the enemy and the opponent, they used to cut the ears and the nose and the lips of the opponent. This is something which is haram and strictly prohibited in Islam, and Prophet has said that iyyakum wal musla walau bil kalbil aqur. Don't do this musla, even though it's towards a dog. And I mean, you're not even supposed to cut the ears and lips and, you know, parts of the body of a dog. What to talk of a human being? And look at those evil Taliban people created by the Tawhuts against their bugs and hatred of the real Islam and the Madhab al-Tashayyo to kill the followers of Ahlul Bayt. Look at the behavior of these Taliban evil people, how they have been cutting the hands and the feet of the followers of Ahlul Bayt in the areas of the West Frontier Province in Pakistan, where the Holy Prophet has said that you cannot even do this kind of behavior towards a dog. Well, you consider Shia to be a kafir, that's your problem. But even towards a dog is not allowed. So we find that in Islam, it's Salawat. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Imam Ali alayhi salam went to the masjid to pray, and he gave his horse to a person to take care of this horse. Along with his servant Umar, he went inside. When he was done with the praise and came out, and he found the person stole the reins of the horse and basically left the horse like that. Well, Kufa was a very small town. It's not a huge metropolitan area with millions of population and one marketplace only, you know, not multiple shopping malls or something. Now he went to buy the new reins for the horse. So he found the guy standing there right there in the marketplace. And he said to him, now the narrations are different. Some narrations say it was 8 dirhams, some say 2, whatever be the price. Imam Ali said that I had intended, he sold those reins of the horse, ghode ki mihar, he sold the reins of the horse for 2 dirhams. For 2 dirham ki khatir apna iman becha. I had in my mind to pay you the same amount of money when I come out of the masjid, but now you got the same amount out of haram instead of getting it from halal. It's important to understand that risk is already written by Allah subhanahu wa ta'ala. It's already muqaddar in the qada and qadr in divine destiny. You are unable to receive a single penny more than what is destined to reach you. And what is not destined to reach you, even if you work hard over time, you're not going to get anything more than what is destined. So our responsibility as the action point is that we need to focus on our fara'iz and fariza and duty towards Allah, instead of thinking and being worrying about the money and financial affairs of our life. Because this is already guaranteed. You know, talabul inna talabul ilmi awjab alaykum min talabil maal. Imam Ali al-Islam says that seeking the knowledge of Quran and Ahlul Bayt is more wajib on you than seeking the money. Money seeking money is also wajib, because we need to live a respectable life. Everybody needs money to live a respectable life, to make money from halal. But this wajib is a lesser importance as it compared to the wajib of seeking knowledge of Quran and Ahlul Bayt alayhi salam. Money is already promised. And if we care about Allah subhanahu wa ta'ala and we care about the infaq fi sabilillah, that's the key to bring down further risk on Allah. The people of this dunya think the more they save, the more they are secure. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala is trying to make us understand, the more you spend, the more you are secure. The more you spend, المال لا ينفعك حتى يفارقك. کیا فرمایا تھا مولا کائنات نے, مال تمہیں فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک تم سے جدا نہ ہو جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مال جب تک ہمارے پاس ہے تو ہمارے فائدہ پہنچ رہا ہے, ہم سیکیور ہیں, بچوں کا پروٹیکشن ہے, بچوں کا مستقبل پروٹیکٹڈ ہے. نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں بچے ایسے شہیدوں کے گھرانے موجود ہیں کہ جن کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پینے کا پانی صحیح طریقے کا نہیں ہے, جوتے نہیں ہیں پہننے کے, اسکولوں کی فیس نہیں ہے, محبت اہل بیت کے جرم میں مارا گیا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا نا, کیونکہ ہم بھی تو مومن ہیں نا, تو ہر مومن سے سوال کیا جائے گا روز قیامت, من اینا اکتسبہ وفیما انفقہ. جو چار چیزیں پیغمبر نے بیان فرمائی تھی کہ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, بالخصوص ان لوگوں پہ خرچ کرنا کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خون دیا, رسول اہل بیت کے راستے میں, عزاداری امام حسین علیہ السلام کے راستے میں قربانی دی, ان کے سلسلے میں ان کے خانوادوں پہ خرچ کرنا صدقہ کبھی نہیں کہتے. کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک دیور بی ا ہاؤس ہولڈ in our communities there is somebody who doesn't give sadaqah. Everybody gives sadaqah. But giving sadaqah to those people who have already served the walayat and the mission of Imam Mahdi alayhi salatu wa salam, has much more thawab than spending the money or giving the money to those people who are actually already full. اب ماں کا انتقال ہو گیا تو اب سوئن کی مسجد رکھیے اور 300 آدمیوں کو بلا کے اب مرغ کھلایا جا رہا ہے, اب مرغیاں پک رہی ہیں, پلاؤ پک رہے ہیں, 300 آدمیوں کی دعوت ہو رہی ہے سارے صاحب, اور ماں جب تک زندہ تھی وہ چیختی رہی مر گئی, اب صاحبزادے کو توفیق نہیں تھی کہ ماں کو گوشت لا کے دے دیں, گروسری لا کے دے دیں, اب ماں مر گئی تو اب 300 آدمیوں کو دعوت دے کے سارے صاحب کی مسجد میں مرغ کھلا رہے ہیں. اپسائڈ ڈاؤن کانسیپٹ ہی اپسائڈ ڈاؤن ہے. صدقہ اسلام میں سٹارٹ ہی آپ کے باپ ماں باپ سے ہوتا ہے. بگننگ آف دا صدقہ, دا صدقہ سٹارٹ فرام یور اون پیرنٹس, یور اون فیملی ممبرز. پروفیٹ ہیز سیڈ ان ہز حدیث دیٹ لا صدقہ و ذو رحم محتاج, ایز لانگ ایز ون آف یور فیملی ممبرز از نیڈی, even if you give sadaqah to anyone else, this is not considered to be sadaqah. Go give it, then dijiye jitna marzi aap dena chahe, zayeb hai, ye Allah ki nigah mein sadaqah shumar nahi hoga. Kyunki sahab Abdul Rahman ne hadith mein ye farmaya ke la sadaqata wa Abu Rahim muhtaj, jab tak aapke rishtedar mein muhtaj maujood hai, rishtedaron mein, zabil arham mein, us waqt tak aapka sadaqah nahi hai. Ye itni hadith hai. Basically the problem, you know, with our community is that unfortunately our prime source of information from Quran and the teachings of the Prophet and Ahlul Bayt is from the minbar. Unfortunately. Because you don't have time to read books ourselves. We don't spare time to study and learn the knowledge of Quran and Ahlul Bayt as we were supposed to do. So the prime source of information about the religion is only the minbar. Now what the kind of people who come on the minbar, they will be determining the entire amount of knowledge that I would have for the rest of my days of the year. That's where the responsibility of the position holders of all the organizations, generally speaking, and all the centers comes in. They have a very
very important responsibility on their shoulders, because we are, when we invite somebody, we are providing the information from the teachings of Quran and Ahlul Bayt positively or negatively. Lots of negative things have already been said, and we are suffering already in different Islamic countries, and the situations that you are seeing and witnessing what is happening in different Islamic countries is already there. You can see what is the situation because of the lack of knowledge and the ignorance which is prevailing in the society. Imam Sadiq Islam ne kya farmaya tha? Imam Khatib bin Yaqub, koi aisa khatib nahi hai, koi aisa takreer karne wala nahi ki jo khutba irad kare, khutba bayan kare, takreer kare. Illa urzat alayhi khutbatuhu yawm al-qiyamah wa ma arada biha. مگر یہ کہ اس کی تقریر اس کے سامنے پیش کی جائے گی روز قیامت, اور یہ بھی پوچھا جائے گا تقریر سے تم نے کیا ارادہ کیا تھا, اور یہ بھی پھر فرمایا کہ من اسغى الى ناطق فقد عبده. امام کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو آدمی توجہ کے ساتھ کسی بھی بولنے والے کی گفتگو کو سنتا ہے, اس نے سننے والے بولنے والے کی عبادت کی. توجہ فرمائیے گا, من أصغى إلى ناطق فقد عبده. Whoever pays attention, listens to the speech with attention, speech of a speaker, the listener has worshipped the speaker. فقد عبده. And then Imam Qadir alayhi salam said, فإن كان الناطق يلتق عن الله فقد عبد الله. Now if the speaker was telling you something which Allah wants you to learn, he's talking about Allah, then basically you have actually not worship the speaker, you have actually worshipped Allah. وَإِنْ كَانَ النَّاطِقْ يَنْتِقْ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسِ. And if the speaker is saying things which Iblis wants us to follow and do, then basically the listeners have worshipped the Iblis. Now you understand how much importance it is in the eyes of Ahlul Bayt that we have to be particular what type of information we are providing to our children, especially in the Western society where you find children marrying with people of, you know, those people who are non-mahram to our values. Ab ladka Hindu ke saath shaadi kar raha hai, beti Sikh ke saath bhaag gayi, pehle to saal mein 10 din aaya karte the, ab woh 10 dino mein bhi aana chhod diya. Kya woh community ke samne kya muh dikhayenge? Agar woh poochenge bhai saavdari kahan hai, woh to bata nahi sakte. وہ دس دن کا بھی اسلام گیا, اس لیے کہ ہم نے تو اتنا ہی دین سیکھا, تو اتنا ہی دین ہم نے منتقل کیا. اسلام کو تو پہلے ہی طلاق دے کے آئے تھے, پاکستان سے آئے, ہندوستان سے آتے وقت پہلے ہی طلاق دے کے آ گئے تھے. یہ the responsibility, this is the blessing of Allah that we are coming to the majlis of Imam Hussain علیہ السلام. This is the blessing of Allah that we get this opportunity to learn the teachings of the Prophet and Ahlul Bayt from this institution. It needs to be protected.
Salawat par Muhammad wa ale Muhammad.
So we find
the Imam Zamana Bulan Tar Salawat.
My teacher was telling me this story that there was a businessman in Iran who had a very small business. He was a poor guy, used to sell tea and used to import the tea from India. Now this guy was a very poor man, but if you have taqwa and if you have ikhlas and you serve your parents and you serve you abide by the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala, you find that there are barakat and blessings coming in your way. So he was telling the story that he sent a letter to India and ordered 1,000 packets of tea from India. Now this guy wrote the letter, he went outside the shop and for something, and then he came back, one of the flies sat on that paper and through its waste, its excretion and that paper. Ek makhi aayi aur makhi aake us pe baith gayi aur makhi ne apni beet kar li.
اب وہ جو فارسی زبان میں ہزار لکھا ہوا تھا، ہزار پیکٹ کا آرڈر کیا تھا، اس کے آگے ایک اور نقطہ پڑ گیا، یعنی ہو گئے 10,000.
چنانچہ now he didn't notice, he came back, he just wrapped up the letter and he sent it to India for his business.
So when that person there, he found it, he said, well, the guy is ordering 10,000 packets of tea, it's a huge order, 10 times bigger order. So he did send 10,000, he never had the money to pay for 10,000 bags of tea. But these are the arrangements of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to rely on Allah, you have to do tawakkul on Allah. After you fulfill your duty, Allah has His own ways of providing you risk, which you don't even understand. And nowadays this guy sent him 10,000 bags of seed, and overnight his business turned into 10 times great business.
He was shocked when he found 10 bags coming for him, you know, packets and big bags. He never ordered. He said, well, I didn't order 10,000, why did you send?
And then the guy opened up and he just scratched a little bit and he found that yes, it was just 1,000. This is the arrangement of Allah subhanahu wa ta'ala. Every single thing is actually part of performing the assigned task which Allah has assigned to it.
لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ کے لیے، ذرہ ذرہ آسمانوں اور زمین کی فوجوں کا حصہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے معین شدہ ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہر ذرے کی اپنی قدر ہے، اپنا کام ہے جو اس کو انجام دے رہا ہے. مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ، how he said about the incident of Tabas, that those particles of the sand of Tabas, of the desert of Tabas, were commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to do this assigned job. So everything is already doing perfectly. Al-Muttaqeen is perfectly obedient. There is no tamarrud, there is no tuhyan, there is no baghawat, there is no etyan, there is no masiyatkari, there is no, you know, rebellious nature. You cannot find any kind of disobedience in the entire Al-Muttaqeen. The existence is around us. All the rebellion and baghawat and tughyan and isyan and masiyatkari and sins are found in alam al-tashreeh. And we are the humans and the jinns. We are the two kinds of existences which belong to alam al-tashreeh, because we are put to test. You don't find any disobedience in alam al-taqween. Everything is already perfectly obeying what Allah has commanded, doing the assigned task. So we find Prophet has said ke tawakkul ko kutte se seekho. Learn tawakkul and reliance on Allah from a dog. Because when it gets out of the house, it's not thinking about, it doesn't care about tomorrow's risk and sustenance. How much we care about that? Look at what Imam Ali Rasulullah has said. I mean, when we are talking about the fadail of Amir al-Mu'mineen, this is not something just theoretical to feel good about it and that's it. No, it has a practical application in our life. And that's why we are remembering the fadail of Amir al-Mu'mineen. So we find that they never used to pay any attention to this thing. And you know, and Imam Ali has said, مَنْ اِهْتَمَّ بِرِزْقِ غَرِلْ لَا يُفْلَحْ أَبَدًا. That's the Maqmoon al-Riwayah. Whosoever is sorrowful about tomorrow's, you know, اب غمزدہ ہے، محزون ہے، فکر مند ہے، جو کوئی بھی کل کے رزق کے سلسلے میں فکر مند ہے، وہ کبھی بھی فلاح اور نجات نہیں پا سکتا. صدق امیر المومنین علیہ السلام، سچ فرمایا میرے مولا نے.
من اہتم برزق غدر، anyone who is worried about tomorrow's sustenance is never going to succeed. Because when you, of course we understand the point that when you are focusing on something which for you are not supposed to focus, this is the job of Allah. Leave the job of Allah on Allah. He is the risk provider. He is the sustainer. Don't try to get involved into His domain. You do your side of the job. When you are not focusing on your side of the job, it means you are neglecting your duty, and at the cost of neglecting your fariza, you are focusing on something which, upon which, whether you focus or you don't, you are not going to get anything more than what is this time.
That's quite a waste of our time.
کہیں بھی نہیں کہا گیا پورے قرآن حدیث میں کہ آپ نے زیادہ فکر مند کرنا شروع کر دی تو آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ استنزل الرزق بالصدقہ, صدقے کے ذریعے سے رزق اپنے رزق نیچے اتارو. جتنا آپ دوسروں پہ خرچ کریں گے اتنا آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, جتنا مال کو اپنے سے دور جانے دیں گے راہ خدا میں اتنا آپ کی طرف مال کھینچ کر آئے گا.
So a risk of talibun wa matloob, Mr. Balala says, the risk is, you know, so I always say when some people invite me, you know, just talk to my kids, they want to choose a career, you know, if you can give them advice. And I always say in those kinds of occasions to the children, to our youth, that when you are choosing your career, don't focus on a career that will make you more and more and more money necessarily. You have to focus as a mu'min, you have to focus on a career with through which you can serve the Islam and Quran and the mission of Ahlul Bayt better than other careers. Because you don't need no doctors. There are lots of Jewish doctors and Hindu doctors and Sikh doctors and Christian doctors and, you know, Buddhist doctors already available. Isn't that right? We need Shia doctors who give preference to their iman and faith over their profession. Isn't that right? There are lots of engineers and architects and chartered accountants and lawyers and attorneys already available. If you just want to be there, 1,000 of them, you become 1,001st. Who cares? What benefit does Imam Mahdi al-Islam got from you? He became 1,001st. Because you don't give preference to your iman either. So we do not need no doctors. We need Shia doctors and Shia engineers and Shia accountants and those people who give preference to their iman and their faith over anything and everything else. First and foremost. This is going to serve our purpose. So this is going to happen when we our viewpoints are founded on clear concepts of Islam. Ayatullah al-Uzma Sheikh Abdul Karim Khairi, and coming to the end of my speech. Ayatullah al-Uzma Sheikh Abdul Karim Khairi, rahmatullahi alayh, who was the founder of the Hawza of Qom. He was the teacher of Imam Khomeini, subhanallah alayh. One of very great personalities, Sheikh Abdul Karim Khairi. And when he founded the Hawza of Qom in those initial years, a teacher was telling that in one of those, there were only 400 students. 400 in total. And it was a very, very cold weather in the city of Qom. City of Qom is a very cold city. Those of you who have been there, you know how cold it is, how cold it gets in Qom. So it was a very cold weather, and the children didn't have, the students in the Hawza and his madrasa didn't have proper, woolen clothes to wear. Because in the winter season we have like a woolen type of aba, which is worn by the students. So Ayatullah al-Uzma Sheikh Abdul Karim Khairi said to another alim, who was one of those urafa in those days and who had link with Imam Mahdi alayhi salatu was salam. That we need 400 aba for our students in the Hawza in this winter season. The students cannot afford, they are poor. This scholar said, okay, I'm going to go to the Masjid al-Jamkaran, which is there in the outskirts of the city of Qom, which is, it is one of those very famous places which are
basically which are mansoob towards Imam Mahdi alayhi salam, in addition to Masjid al-Kufa and Masjid al-Sahla. So Masjid al-Zankaran, he went there and he prayed, and when he came back with the answer that Imam alayhi salam has promised that the Aba are going to arrive on this Monday. On the, when the Sheikh Abdul Karim was very much satisfied with the answer, and on when the Monday, day of Monday came, one of the businessmen knocked at the door of Sheikh Abdul Karim and said, "See, I did the nazar that Allah subhanahu wa ta'ala, He fulfilled my nazar, and I did this nazar towards Imam Mahdi alayhi salam. And today is the time when Imam Mahdi alayhi salam has fulfilled my hajat, and what the nazar that I did, that when my hajat is fulfilled, I will gift 400 aba as a gift to the Hawza of Qum." Exactly the same number of aba which were needed for the entire number of students in the hall. Can you imagine? If we have tawakkul and trust in Allah subhanahu wa ta'ala that He is going to provide, actually our urafa say that the money never gets decreased, because we feel it, spending the money in the path of Allah will cause a decrease in the money. Our urafa, the money never gets decreased. The money is always replaced. When you spend in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and you ignore the deception of shaitan, this money is always replaced by new money. It keeps on coming, it keeps on coming. It never stops. We need to have sahabat and vus'at-e-zarf. Ke liye bada kaleja chahiye hai. Zarf ki vus'at darkar hai. Paisa kharch karne ke liye rais aur sarvatmand hone ki zarurat nahi hai. Paisa kharch hone karne ke liye dil ka bada hone ki zarurat hai. निराने कितने रईस ऐसे पाए जाते हैं कि जिनके अंदर लाइक कंजूसी के और कुछ नहीं मिलेगा. और पैगंबर अकरम ने भी पहले ही इरशाद फरमा दिया कि मन अकरमा गनीयन ले जना हो ज़हबा सुल्ता भी नहीं, जिसने किसी रईस इंसान का उसकी सर्वत की बुनियाद पे एहतराम किया, दो तिहाई दिन उसका चला गया. हाँ, आप उसके तकवा की वजह से एहतराम करें, बड़ी अच्छी बात है. या आपने उसका इहतराम नहीं किया, दरहकीकत इमाम उल मुत्तकीन अमीर उल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इहतराम किया. तकवा उनसे दिखाए ना, तकवा अपना तो नहीं है ना, उनसे दिखाए ना सारी सारी बात. या आपने दरहकीकत रसूलुल्लाह का इहतराम किया है, दरहकीकत आपने अल्लाह का इहतराम किया है, अगर आपने उसके तकवा की वजह से उसका इहतराम किया. अगर आपने पैसे की वजह से इहतराम किया, तो पैसा तो हारून और शद्दाद और हामान और फिरौन और फिरौनों की विरासत है. तो मैं अर्ज कर रहा था कि वसअत-ए-ज़र्फ़ी दरकार है. कितनी वसअत-ए-ज़र्फ़ी चाहिए इस काम के लिए, और कितनी वसअत-ए-ज़र्फ़ी थी मौला इमाम हुसैन के पास के दुश्मन के लिए पानी की मशकें खोल दी गई. कितनी वसअत-ए-ज़र्फ़ी दरकार है इस काम के लिए. एक आदमी अगर हमारी मुखालफत करता है तो हम तो उसको सलाम भी करना बंद कर देते हैं. जब तक ये आदमी आके गिड़गिड़ा के हमारे पांव ना पकड़े, हम तो उसको सलाम भी नहीं करेंगे. تخلقوا بأخلاق الله, اللہ کے اخلاق کو اپناؤ, یعنی مظہر بنو اخلاق اللہ کی صفات و اسماء کے ہم مظہر بنے. اللہ اگر سخیف, ہمیں بھی سخاوت اپنی روح میں پیدا کرنی پڑے گی. اللہ رحیم ہے, تو ہمیں بھی رحمت اپنے قلب میں پیدا کرنی پڑے گی. وہ رؤوف ہے, تو رافت پیدا کرنی پڑے گی. مظہر بننا پڑے گا. کتنے کامل ترین مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور تمام کے تمام اسماء, 1000 اسماء کے کامل ترین مظہر ہے امام حسین علیہ السلام. لہذا اب جب حر کے لشکر نے آ کے مولا کا راستہ روکا, اور مولا نے دیکھا کہ حر کے فوجی پیاسے ہیں, تب یہ حکم دیا گیا کہ سب کو پانی پلایا جائے. ایک ایک کر کے سب بانگ کے پوری فوج کھڑی ہے, اور تمام مولا کے چاہنے والے حر کی فوج کو پانی پلا رہے ہیں. وہ راوی کہتا ہے کہ میں حر کی فوج کے بالکل آخری صف کے آخری کونے میں کھڑا ہوا تھا, اور میں نے یہ سوچا کہ جب تک جا کے میری باری آئے گی اس وقت تک تو میں شاید پیاس کے مارے مر ہی چکوں گا, مگر اچانک میری نگاہ امام حسین کے ساتھ نگاہیں چار ہو گئیں, اور مولا نے میری طرف دیکھ لیا. چنانچہ مولا حسین علی خود اپنے ہاتھ میں پانی لے کے میرے پاس.
مولا خود اپنے ہاتھ سے پانی لے کر میرے پاس آئے، اپنے دست مبارک سے مجھے پانی پلایا۔ یہ دستور یہ تھا کہ جب تک جانور بھی خود سے سر نہ اٹھا لے اس وقت تک پانی آگے سے مت ہٹایا جائے، نہ ہٹایا جائے۔ کیا شان، کیا وسعت ظرفی ہے، کیا سخاوت و کرم ہے، کریم ابن کریم ہے، کریم ابن قربا ہے، کیا سخاوت ہے میرے مولا کی۔ اور یہاں اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے تو اب حر نے کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں۔ چنانچہ حر ابن یزید الریاحی نے امام حسین کی امامت میں اور جماعت میں نماز ادا کی۔ یہ کوفے کا مزاج پہچانیے کہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہے مگر طاغوت کی فوج میں نوکری کر رہے ہیں۔ تلوار جو ہے وہ طاغوت کے لیے اٹھ رہی ہے، امام حسین کی ولایت کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے امام حسین کے پیچھے تیار ہے۔ چنانچہ جب نماز سے فارغ ہوئے حسین دہلی چلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ حر نے بڑھ کے وہ جسارت کی اور مولا کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا۔ ہاتھ کا ڈالنا تھا کہ میرے مولا نے کہا سکرت کا ام کا یا حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ تو وہ لفظ ہے جو عربی زبان میں کسی شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک انسان کوئی ایسا کام انجام دے کہ جو اس بات کا اہل بن جائے کہ وہ اس کی ماں کو اس پر رونا پڑے، اس کی ماں کو چاہیے کہ آپ اس پہ روئے۔ حر نے جواباً کہا کہ مولا اگر آپ کی والدہ ماجدہ سیدت النساء جناب فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کی والدہ کے لیے یہی لفظ استعمال کرتا، مگر کیا کروں کہ میں یہ لفظ ان کی شان میں استعمال نہیں کر سکتا۔ در حقیقت میرے مولا نے یہ حر کے قلب کو جھنجوڑا تھا کہ کس حسین ابن فاطمہ کے مقابلے میں تم آ رہے ہو۔ کیا شان ہے میرے مولا کی، امام کے ہر عمل میں نہ جانے کتنی کتنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور اب جب یہ قافلہ حر کے لے جانے پر کربلا کی طرف اس کا رخ موڑا گیا اور کربلا میں پہنچ گئے اور وہ شب بھی آئی کہ جب حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے، غلام نے دیکھا کہ آقا کے چہرے پر عجب جلال کی کیفیت ہے، عجب غصے کا عالم ہے اور سوتے نہیں ہے، آرام نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ غلام نے حر کے غلام نے بڑھ کے پانی کا کاسا آگے بڑھایا، حر نے ہاتھ مار کے پانی گرا دیا، ہاتھ مار کے پانی کو گرا دیا۔ غلام گھبرا گیا، دوڑ کے بیٹے کے پاس گیا، بیٹے کو خبر دی، بیٹا آیا باپ کے پاس کہ بابا خیر تو ہے، آپ کی یہ کیفیت کیا ہے؟ بیٹے کا ہاتھ تھاوا خیام حسینی کے پاس لے گئے جہاں اللہ تج کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ارے کہا کہ یہ آوازیں سن رہے ہو، یہ حسین ابن علی کے حرم کی آوازیں ہیں، ان کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، میری وجہ سے حسین ابن علی کا حرم والے آج پیاسے ہیں۔ یہ سنا اس کے بعد جہاں تک جب صبح کا ہنگام آتا ہے، ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ان گناہگار ہاتھوں کو پسے گردن سے باندھ دو۔ چنانچہ حر کے ہاتھوں کو بیٹے نے باندھ دیا، بیٹا بھی ہمراہ روانہ ہوا، امام حسین کی لشکر کی طرف چلتے ہیں۔ ادھر مولا نے کہا استقبال کے لیے آگے بڑھو، چاہنے والے اس مہارکے مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ اب جو حر پہنچتے ہیں اپنے گھر مولا کے قدموں میں گرا لیا اور عجیب جملہ کہا حر نے، عجیب جملہ کہا، کہتے قدکانا من الذی کانا، ارے مولا مجھ سے جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی، وقد اتیتک موازیا بنفسی، مولا میں اب اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، فہل ترى ذلك توبۃ لما کان منی، مولا اگر میں اپنی جان آپ کو قربان کر دوں تو یہ کیا میری توبہ شمار ہو جائے گی؟ کہ میری توبہ شمار ہو جائے گی. اتنا بڑا گناہ کیا ہے. حسین ابن علی کا راستہ روکا ہے. حسین ابن علی کو اس تابوت کے سامنے ان فوج کے اشقیا کے سامنے لے کر آئے کہ یہاں امام حسین کو قتل کیا جانا ہے. کتنا عظیم گناہ ہے. مولا نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو عربی زبان میں مہمانوں سے کہا جاتا ہے, انزل, ارے ہمارے مہمان بن جاؤ. کتنی کیا شان ہے, سخاوت و کرامت ہے امام حسین کی. مولا سے کہتا ہے مولا یہ سر اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے. فرمایا میرے خدا نے تجھے معاف کیا, ان کو معافی ملی. اب مولا سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا سب سے پہلے آپ کو لانے والا میں ہی ہوں اس جرم کا مرتکب, اب آپ سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے. اب مولا اس مہمان پرور حسین سے اجازت مانگی جا رہی ہے. کس دن سے حسین اجازت دے, ارے ابھی تو ہر کی خدمت بھی نہیں ہو سکی, ابھی تو کوئی پانی یا کھانا بھی نہیں کہ جو مہمان کی خدمت کی جائے. چنانچہ بیٹے کو اجازت ملی, بیٹے نے جہاد کیا, اور جہاد کے بعد جو زمین کربلا پہ گرتے ہیں, ایک مرتبہ اپنے بابا کو پکارا, جیسے ہی مولا کو خبر ہوئی کہ ہر اپنے جہاد بیٹے کے علاقے پہ جانا چاہتے ہیں, ایک مرتبہ رکوا دیا, ارے یہ باپ سے نہیں ہو سکے گا, باپ کے لیے چاک ہے کہ جواب بیٹے کی لاش پہ جائے. ارے جی چاہتا ہے عرض کروں مولا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے پہ جب آپ جائیں گے تو کون آپ کی مدد کرے گا. یہاں تک کہ اس کے بعد جب ہر کو اس نے جہاد ملا, جہاد کرنے کے بعد جب زمین پر گرتے ہیں اور ہر بے ہوش ہو گئے, اس کے بعد جب آپ کھلی تو دیکھا سر کسی کے زانو پر ہے. سر ہر کا در حقیقت خیال حسینی کی طرف تھا. روایت میں یہ فکرہ ملتا ہے کہ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ ہر یہ سوچ رہے تھے نہ جانے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد میں بخشا بھی کیا ہوں کہ نہیں, مولا حسین کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں. یہاں تک کہ جب دیکھا آپ کھلی تو دیکھا سر کسی کے زانو پر ہے. اب جو آنکھیں کھولی حسین نے علی کے زانو میں آنکھ کھولی. اب مولا نے کیا فرمایا, انت حر کما سمت کا امکا, انت حر فی الدنیا والآخرہ, ارے تو حر ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے, تو دنیا و آخرت دونوں میں آزاد ہے. یہاں تک کہ جب پیشانی کا خون جاری تھا اور وہ رک نہیں رہا تھا, مولا کی ثقافت ملاحظہ فرمائیے, ماں تیرے گرامی کا رومال نکالا, ان کی پیشانی پہ باندھ دیا. ارے جی چاہتا ہے کروں مولا, ابھی تھوڑی دیر بعد جب علی اصغر کے گردن پہ تیرے سے شوبہ آئے گا, ارے مولا اس کی گردن پہ کون سا رومال باندھ.
رحمة الله على القبر الظالمين سيعلم الذين ظلموا حيث من خلفهم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلى أبي بحق الأخطاء وأبيها وبعرها وبنيها وسر المستودع فيها بعلاوة برجم إسلام كسر بلند فرمائي برجم الكفر وشرك ونفاق كسر بلند خلاف اسلامی کی حفاظت فرما, تمام علماء ربانیین, تمام مراجع کرام کے خصوص رہبر اعتراف کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار, تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما, تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما, تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق فرما, تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا کرنا, ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک باب زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائے, ان کے ظہور میں تعجیل کرنا, ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آل محمد امین. یا حسین I'll say.